Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, innal yahuda qawmun buhtun. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ یہودی لوگ بہت زیادہ بہتان باندھنے والی قوم ہیں، یعنی جس مذہب سے میرا تعلق تھا ان کے اندر لوگوں پر بہتان باندھنے کی بڑی عادت ہے. وَإِنَّهُمْ، اور ان یہودیوں کو اگر پتہ لگ جائے گا میرے مسلمان ہونے کا، اس سے پہلے کہ آپ ان کو میرے بارے میں سوال کرو تو مجھ پر وہ لوگ بہتان لگائیں گے. یعنی ابھی تک ان یہودیوں کو میرا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہے، اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا پھر آپ ان کو سوال کریں گے کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں، تو وہ اسلام کی وجہ سے میرے اوپر مختلف قسم کے بہتان لگانا شروع کر دیں گے. اسی لیے اگر میرے متعلق کوئی بات دریافت کرنی ہو تو میرے اسلام کی ان کو اطلاع ہوئے، اس سے پہلے آپ ان کو پوچھ لو تاکہ میری حقیقت سامنے آ جائے. فجاءت الیہود، چونکہ اس وقت بہت سے لوگ حضور کو ملنے کے لیے آ جا رہے تھے تو یہودی لوگ آ گئے. ان یہودیوں نے آ کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایو رجل عبداللہ فیکم، عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کون آدمی ہے؟ تو تمام یہودی کہنے لگے، خیرنا و ابن خیرنا، وہ ہمارے اندر بہترین آدمی ہیں اور سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں. وہ سیدنا و ابن سیدنا، ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. یہ ہوا صحیح ان لوگوں کا جواب کہ ابھی ان کو حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام کی اطلاع نہیں ہے اور حضور نے ان کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے صحیح صحیح جواب دیا کہ عبداللہ بن سلام ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے سردار ہے، ان کے ابا بھی بڑے بزرگ تھے، خاندانی سرداری ہے. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتم، بتلاؤ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لاوے تو، یعنی عبداللہ بن سلام جیسے آدمی ایمان لاوے تو تم ایمان لاؤ گے؟ یہ سوال کیا ہے. جب یہ یہودی جماعت آئی تو حضرت عبداللہ بن سلام ایک دیوار کے پیچھے چلے گئے، چھپ گئے تاکہ حضور ان کی غیر حاضری میں ان کو پوچھ لے گئے. تو کیا کہنے لگے سب یہودی، اعاذہ اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن سلام کو اسلام سے محفوظ رکھے. یعنی عبداللہ بن سلام اسلام لا ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو اسلام لانے سے حفاظت میں رکھے. یہ یہودی لوگ کہنے لگے. یا دوسرا ترجمہ یوں کہ معاذ اللہ، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لے آوے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے آوے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بس یہ لوگ اس طرح حضور کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، اتنے میں عبداللہ بن سلام دیوار کے پیچھے سے نکلے اور یہودیوں کے سامنے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جیسے عبداللہ بن سلام کے ایمان کی اطلاع ہوئی تو سیکنڈوں میں یہودیوں کی بات بدل گئی. کیا کہنے لگے، حضور یہ عبداللہ بن سلام شرنا و ابن شرنا، ہم میں سب سے بڑے بدماش آدمی ہیں اور سب سے بڑے بدماش کے بیٹے ہیں. دیکھا، ساری بات بدل گئی ایمان کی بنیاد کے اوپر. جب تک ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایمان لائے ہیں وہاں تک تو بہت اچھی بات کہی، اور جیسے پتا چلا کہ یہ ایمان لائے بات ان کی بدل گئی. تو یہی حال ہے آج پوری دنیا کے اندر. کہ ساری عداوت اور دشمنی کا مدار ایمان پر ہے. ایک آدمی کوئی کام کرے گا تو وہ اچھا ہوگا, اور وہی آدمی کوئی مسلمان کرے گا تو وہ برا ہو جائے گا. فن تقصوہو, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام پر عیب لگایا, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام پر عیب لگایا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا حاضل لذی, یہی وہ بات ہے. کنت اخاف یا رسول اللہ, میں ڈر رہا تھا اے اللہ کے رسول, یعنی اگر میرے ایمان کا پتہ چل جائے گا تو میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے, جب تک میرے ایمان کا پتہ نہیں چلے گا میرے بارے میں سچی بات بولیں گے, یہی بات کا مجھے ڈر تھا. اب یہ روایت کے اندر تین سوال اور تین جواب آئے, بعض تفسیری روایتوں کے اندر چوتھا سوال بھی مذکور ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے یہ پوچھا تھا کہ چاند کے اندر جو کالا رنگ بیچ میں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا فمحونا آیت اللیل ہے یہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے چاند کے اندر جو روشنی ہے اس میں سے کچھ روشنی اللہ نے اپنی قدرت سے مٹا کر اس کو کالا بنایا ہے. یہ بھی ایک سوال تھا. اور یہ جو کلیجی ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی, اور وہ کلیجی مچھلی اتنی بڑی ہوگی کہ ایک ہی مچھلی کی کلیجی میں سے کباب تمام جنتیوں کو اول مرتبہ میں کھلائے جائیں گے. تو اندازہ لگاؤ مچھلی کتنی بڑی ہوگی. اور ایک بیل اور ایک مچھلی کے درمیان لڑائی ہوگی, اور وہ بیل اس مچھلی کو قتل کرے گا, اور پھر اس مچھلی میں سے کباب بنیں گے اس کی کلیجی میں سے. تو وہ بیل کتنا بڑا ہوگا, اللہ کی مخلوق کتنی بڑی بڑی ہے. فیض الباری میں علامہ کشمیری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. چلو
أخبرني بهن جبرائيل آنفا, أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت, وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد, وإذا سبق ماء المرأة نزع. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول,
رسول الله.
يا رسول الله إن اليهود قوم موت وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم جبهتونني. فجاءت اليهود فقال أي رجل عبد الله فيكم؟ قال خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا. فقال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا. فانتقصوا فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. رواه البخاري رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغنا إقبال أبي سفيان. وقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخيضها البحر
لأخذناها
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برق الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما مضى أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم رحمه الله.
اس حدیث کا پس منظر پہلے سمجھو. ہجرت جب ہوئی تو مکہ والے پریشان کہ یہ تو مسلمان مدینہ جا کر اطمینان سے رہنے لگے, ان کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ مدینہ میں مسلمان اطمینان سے رہے, تو انہوں نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا مدینہ پر حملہ کرنے کا. اب جنگ کرنے کے لیے پیسے چاہیے, ایسے تو جنگ ہوتی نہیں ہے, پیسے کہاں سے لاوے؟ تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک مضاربتی اسکیم قائم کی جاوے, اور اس مضاربت سے جو منافع آئے گا اس منافع سے ہم مدینہ پر حملہ کریں گے. اب بات آئی مدینہ پر حملہ کرنے کی اور اس کے لیے مضاربت کی, تو مکہ کے اندر سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس مزاربت میں انویسٹمنٹ کیا, اپنا مال مزاربت میں لگایا, غریب سے غریب نے بھی لگایا. اور اس زمانے میں تقریباً 50,000 دینار کی مالیت ہوتی ہے, اتنی بڑی مالیت جمع ہوئی. پھر یہ طے ہوا کہ یہ 50,000 دینار کو لے کر کے ابو سفیان کو ملک شام بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کر کے تجارت کرے, کاروبار کرے, اور پھر جو ہے منافع جو آئے گا اس منافع کو ہم مدینہ پر حملہ کرنے میں لگائیں گے. اب جب ابو سفیان گئے اتنا بڑا مال لے کر کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضور نے ایک سریہ بھیجا تھا ان کا تعاقب کرنے کے لیے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے کہ مکہ سے جو راستہ ملک شام جاتا ہے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے. پھر جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اتنا بڑا تجارتی مال لے کر کے وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ مکہ جاوے اور پھر سیاری کر کے مدینہ پر حملہ کرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے قافلے کو یہیں بیچ میں روک لو, مال ان کا مکہ پہنچے ہی نہیں, یہ لوگ حملہ کرنے آوے ہی نہیں, اور جنگ سے حفاظت ہو جاوے. یہ حضور کی چاہت, کسی طرح بھی جنگ نہ ہوئے, یہ آپ کا منشا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو حضور نے صحابہ میں اعلان کیا کہ چلو جلدی تیار ہو جاؤ, ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے. اب اچانک اعلان اور فوری روانگی, بہت سے صحابہ ان کی سواریاں دیہاتوں میں کہاں لینے جاوے وہاں تک, تو جو صحابہ تیار ہوئے ان کو لے کر حضور چلے گئے. مشکل سے 313 صحابہ تیار ہو پائے, سواری کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں, ہتھیار کا بھی کوئی خاص نظام نہیں, چونکہ ابو سفیان کے ایک قافلے کو روکنا ہے, کوئی بڑی جنگ تو کرنی نہیں ہے, اس لیے بغیر تیاری کے معمولی سے ہتھیار کے ساتھ 313 حضرات کو لے کر حضور روانہ ہو گئے. اور اللہ کا وعدہ کیا تھا, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, دو میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ میں آئے گی. اب جو گئے تو ابو سفیان بھی بہت چالاک آدمی تھے, اپنے قافلے کے آگے آگے جاسوس چلاتے تھے, ان کو بھی کچھ بھنک لگ گئی کہ مدینہ والے ہمارے تعاقب میں ہیں. جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑنے کے لیے نکلے ہیں, تو انہوں نے دو کام کیے ابو سفیان نے. ایک کام یہ کیا کہ اپنے قافلے کا راستہ بدل ڈالا, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم, سمندری راستہ لے لیا ابو سفیان نے. ذرا لمبا ہوتا ہے چکرا ویسے, لیکن یہ ہے کہ وہ سمندری کنارے کنارے والا راستہ مکہ جانے کا لے لیا, اور جو راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا وہ چھوڑ دیا. اور دوسرا کام کیا کیا, ایک تیز رفتار سوار کو اجرت دے کر کے مکہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ابو جہل کو اطلاع دو کہ بھائی تمہارے قافلے کی خبر لو, تمہارا اتنا سارا مال اس میں لگا ہے, اور مدینہ والے تو اس کو پکڑنے اور روکنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, تم خبر لو. اب وہ جو گیا اطلاع دینے والا, تو اس نے اس زمانے کے حالات کے مطابق ایمرجنسی خبر دینے کا طریقہ اختیار کیا. جیسے ہمارے یہاں لال لائٹ چلے, سائرن بجے ایمرجنسی گاڑی پر, تو اس نے کیا کیا کہ جب مکہ پہنچا تو اپنی اونٹنی کے ناک اور کان کاٹ ڈالے تاکہ وہ خون ٹپکے, اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. یہ ایک علامت تھی اس زمانے کے اندر خطرناک خبر کے اعلان کی. تو جیسے ہی وہ اس حل میں مکہ میں داخل ہوا, سب جمع ہو گئے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, تو کہا تمہارے قافلے کی خبر لو, ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو آ رہا تھا نا, اس کو تو مدینہ والے پکڑنے نکلے. تو ابو جہل کو بہت غرور آیا, اخذت العزت, بہت غرور اس کے دماغ میں آیا کہ اچھا یہ آج کل کے مدینہ گئے, ہمارے سب نوکر قسم کے, غلام قسم کے, ہمارے رذیل ترین لوگ, اور اب ان کو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے قافلے کو بھی روکنے کے لیے نکلے. تو ابو جہل نے 1000 سپاہیوں کا باقاعدہ لشکر تیار کیا کہ چلو ان کو ایسا سبق سکھائیں گے مدینہ والوں کو کہ آئندہ کوئی بھی قریش کے قافلے پر غلط نظر نہ اٹھانے پاوے, ایسی عبرت نہ کہ ان کو سزا دیوے. یہ اس کا منشا. اور 1000 آدمیوں کو لے کے نکلا اور گانے بجانے والیوں کو بھی لے کر کے نکلا کہ ہم فتح جب ہوگی تو ایک ڈانس کی اور میوزک کی محفل لگائیں گے جس میں خوشی کے جو ہے ترانے گائے جائیں گے. اس طرح وہ نکلا. اب جب ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت آگے نکل گیا اور مدینہ والوں کی زد سے باہر نکل گیا تو ابو سفیان نے باقاعدہ کہلوایا کہ دیکھو اب تم کو مکہ سے لشکر لے کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نکلے ہو تو واپس چلے جاؤ, ہم سلامت ہیں اور سلامتی سے ہم مکہ پہنچ رہے ہیں, تم کو اب آنے کی ضرورت نہیں. لیکن ابو جہل کو تو غرور تھا کہ نہیں, مدینہ والوں کو سبق پڑھا کے رہیں گے اور ان کو مار کے رہیں گے, اس لیے اس نے ابو سفیان کا بھی مشورہ مانا نہیں اور وہ آگے بڑھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ بھئی ہم تو نکلے ہوئے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں جتنی کوئی تیاری بھی نہیں کی, اور وہ قافلہ تو سلامت چلا گیا, لیکن اب اس کے بجائے ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور حضور کافی آگے نکل چکے تھے, تو اب کیا کیا جائے؟ کیا واپس ہم مدینہ لوٹ جائیں یا یہ کہ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہوئے؟ کیا کیا جائے؟ یہ حضور کے سامنے مسئلہ آیا. تو وہاں تو ہر چیز جو ہے شورائی نظام پر تھی, اسی لیے حدیث میں فرمایا شاورا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے سب کو جمع فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے سب کو جمع فرمایا. جبکہ ہم کو یہ اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ تو چلا گیا, اور اب آ رہا ہے ابو جہل کا لشکر جرار. اب جب مشورے کے لیے بیٹھے تو مہاجرین نے پہلے کھڑے ہو کر کے تقریریں کی, زوردار تقریریں کی, وفاداری کی کہ حضور آپ جو حکم دے ہم پورا کریں گے, جان کی بازی لگائیں گے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین کی زوردار تقریر رہی, لیکن حضور کی چاہت یہ تھی کہ انصار کی طرف سے بھی رائے آوے. وجہ کیا کہ جب بیت عقبہ ہوئی تھی تو انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے, مدینہ سے باہر حفاظت کا کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا, اور یہ جنگ ہو رہی تھی مدینہ سے کافی باہر کافی دور, اسی لیے حضور یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی رائے آئے. تو منشا مبارک انصار سمجھ گئے, تو سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے زوردار تقریر کی, اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر آپ ہم کو حکم دیوے کہ ہم سمندر میں کود پڑے تو ہم کود پڑیں گے, یعنی زمین تو زمین, زمین سے آگے بڑھ کر آپ کا حکم سمندر میں کودنے کا ہوگا, ہم سمندر میں کود پڑیں گے. ولو امرتنا, اور اگر آپ ہم کو حکم دیں گے کہ ہم ہماری سواریوں کے جان جگر کو برکل گماد تک پہنچا دیوے تیزی سے چلا کر, لفعلنا, تو بھی ہم کر ڈالیں گے. برکل گماد یہ یمن کے اندر ایک شہر کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکہ کے آگے 5 رات کی مسافت پر ایک شہر کا نام ہے, بعض کہتے ہیں کہ جو دنیا کا آخری کنارہ وہاں کسی آبادی کا نام برکل گماد. تو ان کے کہنے کا حاصل کیا تھا کہ حضور ابو جہل کا لشکر تو قریب میں ہی ہے, آپ کہیں گے دنیا کے چھواڑے تک جانا ہے, دنیا کے کنارے تک جانا ہے, تو بھی ہم جانے تیار, آپ جہاں جانے کا حکم دو, آپ جہاں جا کر کے جنگ کرنے کا حکم دو ہم اس کے لیے تیار ہے. اور سواری کے جگر کو مارنے کا مطلب کیا, ہماری سواریوں کو اتنا تیز چلاوے اتنا تیز چلاوے کہ ان کے جگر پھٹ جاوے تو بھی ہم حملہ کریں گے دشمنوں کے اوپر. یہ ایک مبالغہ ہے وفاداری کا, گویا کہ منزل تک تیزی سے پہنچے بغیر رکیں گے نہیں, چلتے ہی رہیں گے, آپ منزل کا ہم کو حکم دو. بس جب ان کی یہ بات سنی, فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ, تو حضور نے لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا کہ اب تیار ہو جاؤ, اپنے ابو جہل سے ہی لڑیں گے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک جماعت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. عیر یا نفیر, عیر یا نفیر, عیر اور نفیر, عیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ, اور نفیر کے معنی ابو جہل کا لشکر. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تمہاری چاہت یہ ہے کہ جس میں کانٹا نہ ہو وہ تم کو ملے, اور کانٹا نہیں تھا ابو سفیان والے قافلے میں, اس لیے کہ اس میں کوئی جان کی بازی نہیں, کوئی لڑائی نہیں, وہ چھوٹا سا قافلہ 313 آدمی گھیر کے آرام سے پکڑ کے لے آئیں گے, اور ابو جہل والے لشکر سے مقابلہ کانٹے کی لڑائی ہے, اس لیے تمہاری چاہت یہ تھی. اگر کسی کے سامنے بغیر کانٹے کی اور جو ہے کانٹے دار موڈار مچھلی رکھے تو آدمی کون سی پسند کرے گا, جو بغیر کانٹے کی ہوگا وہ کھاؤ نہیں, یہ کانٹے نکالنے کے چکر میں کون پڑے, یہ اچھی ہے یہی کھا لو. تو یہی حال تھا, ایک بشری تقاضا. فن تلقو, تمام صحابہ چلے یہاں تک کہ میدان بدر میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ بدر میں ایک کنواں تھا جس کا پانی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا, اور وہ کنواں چودھویں کے چاند کی طرح گول تھا, اسی لیے اس میدان کا نام بدر ہو گیا تھا. بعضوں نے کسی شخص کا نام بھی بتلایا کہ وہاں بدر نامی کوئی آدمی رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے کے بعد رات بھر دعا میں رہے, پھر صبح کے وقت پر نکلے اور پورے میدان میں تشریف لے گئے, اور میدان میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں, ہادا مسرع فلان, یہ فلانے کے قتل کی جگہ ہے, گرنے کی جگہ ہے. اور اپنے دستے مبارک کو زمین پر رکھ کر فرمایا یہاں اور یہاں, یعنی مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے ان کا نام لے لے کر کے حضور نے نشان کر کے بتلایا, متعین کر کے بتلایا, یہاں اس کی لاش ہوگی, یہاں اس کی ہوگی, یہاں اس کی ہوگی, وہاں اس کی ہوگی, پورے میدان کے اندر یہ حضور نے پہلے سے بتلا دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ دوسرے دن جنگ ہوئی, اور جنگ کے بعد جو جا کر کے صحابہ نے دیکھا تو جہاں حضور نے جس دشمن کی لاش کے لیے فرمایا تھا اس سے ذرہ برابر بھی وہ لاش آگے پیچھے نہیں ہوئی. یہ معجزہ کہ کل آئندہ جو چیز ہونے والی ہے اس کو حضور نے علی الصبا صحابہ کو بتلا دیا, اطلاع دے دی. فما مات احدہم, سو تجاوز نہیں کیا ان دشمنوں میں سے ایک آدمی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے با برکت کی جگہ سے. جی,
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هو في قبة يوم بدر قال اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم,
ان تشاء
لا تعبد بعد اليوم, فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك, فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول
سيهزم الجمع
ويولون الدبر, رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ عرض کیا, اور وہ آپ کے چھپر میں تھے بدر کے دن, یعنی جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچے تو صحابہ نے کیا کہا, حضور ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں ذرا ہٹ کر کے دور, اور وہاں تیز سواری تیار رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم 313 بغیر تیاری کے سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے, اگر کل میدان میں کچھ ہوا ہم شہید ہو گئے تو آپ تو سواری پر بیٹھ کر مدینہ نکل جانا ہے, ہمارے جو بھائی مدینہ میں دوسرے موجود ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر کے آئندہ دین کا کام کریں گے. تو ایک ٹیلا تھا قریب میں, اس کے اوپر حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا, اس کے لیے دوسری روایت میں لفظ عریش آیا ہے، یہاں قبۃن کا لفظ آیا ہے، اور جس جگہ عریش تھا وہاں پر اس وقت مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد العریش۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے دعا میں، رونے میں، گر گڑانے میں رہے، اور آپ نے دعا میں اللہ کو ایک جملہ یہ کہا، ہے اللہ میں آپ کو وعدہ قسم دیتا ہوں، آپ سے آپ کے وعدے کے پورا کرنے کا سوال کرتا ہوں، عہد کا، جو آپ نے مجھ سے عہد کیا تھا، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انشدو کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا وہ پورا کرو، کون سا وعدہ؟ احد الطائفتین انھا لکم۔ اب وہ تو ابو سفیان تو چلا گیا، اب تو طے ہے کہ ابو جہل ہی ہے سامنے اور اس کا لشکر ہی ہے، لہذا ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما دو۔ اور دعا میں ایک عجیب جملہ حضور نے کہا، اے اللہ اگر آپ چاہیں گے تو آج کے بعد قیامت تک زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ 313 اور آپ کے نبی کل میدان کے اندر شہید ہو جائیں گے، تو پھر قیامت تک روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی رہے گا نہیں، دین اسلام مٹ جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ دعا کے اندر جو ہے ایک انداز ہے عرض کرنے کا۔ حضور نے اس طرح عرض کیا اور پوری رات حضور روئے، کا اس موقع کے اوپر یہ ہوا کہ آپ سجدے میں اللہ کے سامنے گر گڑاتے تھے تو آپ کی چادر مبارک بھی نیچے پھسل کے اتر گئے، لیکن حضور پوری دعا میں مشغول ہے اوپر والی چادر مبارک۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، پیچھے سے یوں کولی بھر لی، حضور سجدے میں تھے تو، اور کیا کہا؟ حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنی دعا کافی ہے؟ آپ نے پوری رات دعا کر لی، کافی ہے بس اب اتنی دعا۔ الححت علی ربک، آپ نے اپنے رب کے سامنے بہت گریا و زاری کر لی، بہت اصرار کر لیا، بہت گریا اور زاری آپ نے اللہ کے سامنے کر دی۔ شرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی زیادہ الہا و زاری کی وہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، ورنہ حضور کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے، لیکن اتنی زیادہ دعا اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کو میدان کے اندر جمع دیوے، اس کے لیے کی۔ فخرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عریش مبارک سے باہر نکلے، وہو یثب فی الدرع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی خوشی آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور نے بھی زیرہ مبارک پہنی، بہت خوشی خوشی حضور آگے بڑھے چھپر سے نکل کر کے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا تھا اور دعا مقبول ہوئی، اس کی بشارت آ چکی، اس لیے خوشی خوشی باہر نکلے۔ اور خوشی خوشی کیا پڑھ رہے تھے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، ان قریب یہ مجمع کافروں کا ہرا دیا جائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیرا کر کے میدان سے بھاگیں گے۔ یہ آیت حضور زور زور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضور اتنی دعا آپ کے لیے کافی ہے، اور حضور برابر اللہ کے سامنے دعا میں گریا و زاری میں مشغول تھے۔ تو نعوذ باللہ، ظاہر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ صدیق اکبر کا دعا کے اوپر یقین زیادہ اور حضور کا نعوذ باللہ تھوڑا یقین کم۔ تو ہی تو صدیق کہہ رہے ہیں کہ بس اتنی دعا کافی، اب زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں، اور حضور مسلسل اللہ سے دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا سوال؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس معاملے کے اوپر، تو اس کا جواب اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ پہلی چیز، بندے کو دعا ہر حال میں اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ چاہے کسی نعمت کا وعدہ ہو چکا ہو پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو وعدہ ہو گیا ہو کہ بھئی آپ کو ایک ہفتے کی چھٹی مدرسے کی طرف سے ملنے والی ہے, پھر بھی ضمنی طور پر بھی حضرت محترم صاحب ناظم صاحب کے کان میں بات پہنچ رہے ہیں, حضرت تعطیلات کی ٹکٹیں ہم لوگ بکنگ کروانے آج سورت جائیں گے, وہ مقصد نہیں, مقصد یاد دلانے کہ وہ چھٹی آپ کو دینی ایک ہفتے کی. حضرت تعطیلات کے بعد واپسی کے ٹرین کی ٹکٹ بھی ہو گئی کہ ہم صبح میں سنیچر کو گھنٹی سے پہلے پہنچ جائیں گے, مقصد ہے ان کو یاد دہانی کرانا. تو ایک چیز کا وعدہ ہو چکا ہو اس کے باوجود بھی بار بار اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, یہ ادب کا تقاضا ہے. نمبر دو, دوسری بات سمجھو, ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان غنا استغنا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تو بڑے بے نیاز ہے, غنی ذات ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر یقین. ایک طرف ہے اللہ کی شان غنی بے نیازی, اور دوسری طرف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ سے امید قوی. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی شان قہر تھی, اللہ کی شان جلال تھی, اور شان غنا کے اوپر نظر تھی. اسی لیے حضور بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اوپر. اسی لیے حضور کا دھیان جو ہے جا رہا تھا شان قہر, شان جلال, شان غنی کے اوپر, جہاں حضرت صدیق اکبر کا دھیان نہیں گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان کہاں گیا؟ ظاہری اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کے اوپر. اسی لیے حضور کا طرز عمل بالکل صحیح, صدیق اکبر کی درخواست بھی بالکل صحیح, دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے بالکل صحیح. تیسری ایک بات بعض شرائیوں لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میری طرف سے کوئی بات ایسی پیش آ جاوے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاوے. اللہ کے مقرب بندوں کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی اللہ نے وعدہ تو کیا ہے مدد کرنے کا, لیکن میری طرف سے کوئی بات ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مدد رک گئی, تو اسی لیے مسلسل اصرار کر کے مانگنا چالو رکھو, گریہ و زاری چالو رکھو. یہ ہے کمال ان کی ساری اللہ کی بارگاہ کے اندر. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو فرمایا تھا کہ میں مدد کروں گا, لیکن وعدے کا وقت متعین نہیں تھا کہ ابھی اسی جنگ میں مدد ہوگی یا آئندہ مکہ والوں پر فتح ہوگی, ایسا کوئی وعدے کا وقت متعین نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کر رہے ہیں کہ اسی موقع کے اوپر ہمارے اوپر اللہ کی مدد آ جاوے اور ہم لوگ غالب اور فاتح ہو جاوے. تو صدیق اکبر ظاہری وعدے پر نظر فرما رہے تھے, اسی لیے انہوں نے زیادہ دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور حضور کی نظر اقدس اللہ کی شان غنی کے اوپر تھی, اس لیے یہ ہوا. جی
صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري رحمه الله.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تو جبرائیل بھی آئے جنگ کرنے کے واسطے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا, 17 رمضان سن 2 ہجری یوم البدر, کہا دیکھو دیکھو یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں, اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں, یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر تیار ہو کر کے جبرائیل بھی میدان جنگ کے اندر آ گئے ہیں, اور اپنے اوپر جنگی ہتھیار پہنے ہوئے, جنگ کے لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. دیکھو گھوڑے کو جو لگام پہنائی جاتی ہے وہ منہ میں پہنائی جاتی ہے اور منہ کا تعلق سر کے ساتھ ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ کنایا ہے جنگ کے لیے تیاری سے. اب یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جبرائیل کو ہتھیار لگانے کی کیا ضرورت پڑی، کیوں گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت پڑی؟ وہاں تو قوم لوط کے 7 شہروں کو انگلی کے ایک چھوٹے سے پوروے کے اوپر اٹھا کر کے پھینک مارا، اور یہاں ان کو ہتھیار پہننے کی ضرورت پڑی. تو بادشاہ نے اس کا جواب بہت اچھا لکھا ہے کہ اس وقت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، اور جس کی شکل اختیار کرتے ہیں طاقت بھی اسی کی ہوتی ہے، اس لیے انسان کی شکل میں آئے تو طاقت اور ساری کام انسانوں والے ان کو کرنے پڑیں گے، اس لیے گھوڑے پر بھی بیٹھے اور اس لیے ہتھیار بھی لگا کر کے آئے. یہ سب ہوا اس طریقے سے. جی یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کو دیکھنا، اور جبرائیل کا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مدد کے لیے ہتھیار سے لیس ہو کر کے آنا. جی
وعنه رضي الله عنه قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشركين أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خدم أنفه وشق وجهه بضربة الصوت فأخضر ذلك أجمعه فجال أنصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا
فقتلوا يومئذ سبعين
وأسروا 70. رواه مسلم رحمه الله.
اب ملائکہ اس غزوے میں شامل ہوئے، اتنی بات یاد رکھنا، ملائکہ نے عملاً جہاد میں شرکت صرف غزوے بدر میں کی ہے، اس کے علاوہ دوسرے غزوات میں ملائکہ آئے جیسے حنین کے موقع پر، لیکن اس میں عملاً جنگ میں شرکت نہیں کی ہے. وہاں آ کر کے مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے یا یہ کہ دشمنوں کے حوصلے توڑنے یہ کام کیے ہیں، باقی یہ ہیں کہ عملاً جنگ صرف ملائکہ نے غزوے بدر میں کی. اب اس کی دلیل ہے یہ حدیث کہ ایک مسلمان آدمی غزوہ بدر کے دن بہت تیزی سے حملہ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے جو ان کے آگے تھا، یعنی ایک مسلمان دوڑ رہے ہیں اور ایک مشرک آگے بھاگ رہا ہے اور یہ تیزی سے اس کو قتل کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ ولید ابن مغیرہ ہے جس کے پیچھے یہ دوڑ رہے. ولید ابن مغیرہ آگے بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور صحابی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، انصاری صحابی تھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے. اب یہ دوڑ رہے ہیں، اتنے میں ایک آواز سنی اس انصاری صحابی نے، ضربتن بالصوت فوقہ، کسی نے اس کافر کے سر کے اوپر سے زور سے سپاٹا مارا. یہ آواز سنی انہوں نے اوپر کی طرف سے، اور گھوڑے سوار کی آواز سنی. وہ گھوڑے سوار کیا بول رہا تھا؟ اقدم حیزوم، اے میرے حیزوم تو آگے بڑھ. حیزوم بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام ہے، بعض روایت میں ہے کہ کسی اور فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے. اقدم یا حیزم، حیزم کا معنی کیا؟ اے میرے گھوڑے آگے بڑھ، اس کافر کی طرف آگے بڑھ. یوں تو غیب سے اس کافر کے سر پہ کوڑا بھی پڑا اور گھوڑے سوار کی آواز بھی آ سنی اس صحابی نے. اور پھر کیا دیکھا؟ دوسرا ترجمہ اقدم حیزم کا، دشمن کو للکارنا، بہادری دکھلانا. اس نظر ال المشری کی امام ہو، یہ انصاری صحابی مشرق کو آگے دیکھ رہے ہیں، کھر نیچے گیا گرا ہوا ہے، مستلقین چت پڑا ہوا ہے، یعنی یہ انصاری صحابی جا کر کے اس کو کچھ کرے اس سے پہلے تو وہ زمین پہ گر کے پڑ کے مر بھی گیا، نہیں ختم بھی ہو گیا، پت گیا وہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کو مارا کس نے؟ تو یقین ہو گیا کہ وہ فرشتوں نے قتل کیا. اور روایتوں میں ہیں کہ جو 70 کافر قتل ہوئے اس میں فرشتوں کے مقتول کون اور صحابہ کے مقتول کون اس کی پہچان بالکل واضح تھی. صحابہ نے جن کو قتل کیا اور فرشتوں نے جن کو قتل کیا اس کے خاص نشان دے جس سے پہچانا جاتا تھا کہ بھئی یہ فرشتے نے قتل کیا ہے اور یہ صحابی نے قتل کیا ہے. تو اب یہاں یہ انصاری اس کے پیچھے دوڑ, ابھی اس کو کچھ کرے, اس سے پہلے تو وہ قتل ہو کے گر بھی گیا. فنظر الیہ, اس کی لاش کو دیکھا, قد ختم انفہ, اس کی ناک پر نشان بنا ہوا تھا, وشق وجہہ, اور اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا, پھٹ گیا تھا اس کا چہرہ, یعنی سر کھوپری پھٹ گئی, ناک پر نشان ہو گیا. کضربتی صوتی, کوڑے اور سپاٹے کی مار کی طرح. فخضر ذلک اجمعو, پورے پورا وہ ہرا ہرا ہو گیا تھا. دیکھو بعض مرتبہ مار کا نشان آدمی کی چمڑی کو ہرا بنا دیتی ہے. کسی کو زور سے مار لگتی ہے تو لال یا ہرا اس طرح کا نشان بن جاتا ہے. تو یہ پورا اس کا بدن جو ہے اس طریقے کا ہو گیا تھا. اب وہ انصاری صحابی حیران کہ میں نے تو اس کو ٹپلی بھی نہیں ماری, نہیں یہ تو پورا قتل ہو گیا, یہ ہوا کیسے؟ اور یہ غیبی آواز سنی اقدم حیزوم, اور اس کافر پر اوپر سے کوئی مار پڑتے انہوں نے دیکھا, یہ کیا ہوا؟ فجال انصاری ہو, وہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کو پورا واقعہ سنایا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ صدقتا, تم نے صحیح دیکھا, صحیح سنا, تم نے وہ کوڑا جو اوپر کی طرف سے مر لگتے ہوئے دیکھا وہ بھی صحیح دیکھا, اور فرشتے کی آواز سنی وہ بھی صحیح سنی. اور یہ جو فرشتہ اس کو قتل کرنے آگے بڑھا تھا, یہ تیسرے آسمان سے آنے والی کمک کا فرشتہ تھا. تیسرے آسمان سے جو کمک آئی تھی اس کے فرشتے نے جو ہے اس ولید ابن مغیرہ کو قتل کیا تھا. صحابہ نے اس دن 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا. صحابی کی کرامت, نبی کا معجزہ. یہ کرامت ہے اس انصاری صحابی کی کہ انہوں نے آواز بھی سنی, دیکھا بھی, لیکن یہ طفیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی دعا کی برکت سے ملائکہ جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے. جی.
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان فاشد بالقتال ما رايتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل متفق عليه.
حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے. دراصل احد میں ہوا کیا, وہ 50,000 کو حضور نے ٹیلے پہ کھڑا کیا, ان سے اجتہادی چک ہو گئے, وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی, تو 39,000 اتر کے نیچے آ گئے. اب خالد ابن ولید جو ابھی تک حضرت نہیں تھے, وہ جو ہے پیچھے مشرکین کا لشکر لے کر کے تیار تھے, وہ نالے کی طرف سے انہوں نے پیچھے کی طرف سے زوردار حملہ کر دیا. چونکہ وہ ٹیلہ خالی ہو گیا, ٹیلے پر 50,000 تھے, وہ ہٹ گئے, 39 ہٹ گئے, 11 رہ گئے, اور 300 کے قریب گھوڑے سوار کو لے کر کے خالد ابن ولید وہاں نالے کی طرف تھے, وہاں سے انہوں نے حملہ کیا اور پہلے یہ 11 کو نمٹایا. اور جو مشرکین بھاگ رہے تھے, اس لیے کہ احد کی جنگ شروع ہوئی, تو ایسے زوردار مقابلہ ہوا کہ دھڑا دھڑ ان کے 9 یا 11 سردار قتل کر دیے گئے. تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی, وہ بھاگنے لگے. تو پیچھے سے پھر یہ صورت حال ہوئی, تو جب خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کے وہ بھی آئے, تو ادھر سے وہ مشرکین آئے, پیچھے سے خالد ابن ولید آ گئے, تو بیچ میں صحابہ اور مسلمان آ گئے. اس موقع کے اوپر سب لوگ میدان چھوڑ کے ادھر ادھر ہو رہے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شدید حملہ ہوا, بڑا شدید حملہ. اس وقت کے اوپر کیا ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں طرف دیکھا دو آدمیوں کو, ان کے اوپر سفید کپڑے تھے اور یہ دونوں کے دونوں مقابلہ کر رہے تھے, سخت جنگ کر کے مقابلہ کر رہے تھے. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں آدمی کو احد کے دن سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور احد کے دن کے بعد بھی نہیں دیکھا, اسی دن دیکھا. کون تھے یہ دونوں کے دونوں؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل, یہ دونوں کے دونوں تھے جو حضور کے دائیں بائیں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. یعنی راوی کا جملہ ہے, اور یقین ہے کہ انہوں نے حضور سے سن کر یہ وضاحت کی ہے. جی.
وعن البراء رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفقا الى ابی رافع ودخل علی عبد اللہ بن عتیق بیتہ لیلا وهو نائم فقتله فقال عبد اللہ بن عتیق ووضعت السیف فی بطنی حتی اخذ فی ظهره فعرفت انی قتلته فجعلت افتح الابواب حتی انتهيت الى درج فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصمتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت براء رضي الله تعالى عنه وعنهم سمنقول مدینہ میں ایک ابو رافع نام کا ڈینجر یہودی تھا, بہت بڑا انتقوادی تھا. وہ رات دن کا اس کا مشغلہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا, صحابہ کی برائیاں کرنا. ابی الحقیق حقیق اس کی کنیت تھی. یہ بڑا یہودی تاجر تھا, بڑا گستاخ تھا, اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر باقاعدہ الگ تھلگ ایک امپائر بنا کر کے وہ وہاں رہتا تھا ابو رافع. تو چونکہ اس کا شر بہت بڑھ چکا تھا, شرارت اس کی, فتنے اس کے بہت بڑھ گئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسے متعدی الامراض جو ہے فرد کو آپریشن کر کے ختم کرنے میں ہی خیر ہے تاکہ اس کا شر زیادہ نہ پھیلے. اسی لیے چند انصاری نوجوان صحابہ کو حضور نے یہ کار خدمت کا کام سونپا. اب رات کے وقت پر یہ صحابہ گئے, اس کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے میرے خلاف کچھ کاروائی ہونے والی ہے, اس کو اندازہ ہو گیا تھا. تو وہ ایک محفوظ قلعے میں رہنے چلا گیا, منتقل محفوظ قلعہ اس نے وہاں وہ رہنے لگا تھا. اب یہ صحابہ پہنچے رات کے وقت, بڑی چالاکی سے اندر داخل ہو گئے. فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق, حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان میں رات کے وقت پر داخل ہو گئے. وہو نائم, اور وہ میٹھی نیند سویا پڑا ہوا تھا. وہ داخل ہو گئے اس کے محفوظ قلعے کے اندر. کہتے ہیں کہ شام کے وقت یہ لوگ پہنچے, جب قلعے کا دروازہ بند ہونے کا وقت تھا تو وہ منہ پھرا کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے. تو قلعے کا جو دربان تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ہے, تو آواز دے رہے وہ جلدی آ جا, قلعے کا دروازہ بند کرنا ہے, دیر کر رہا ہے. تو کہا ابھی آیا کر کے اندر چلے گئے. پھر اس نے دروازہ بند کر دیا. ابھی اندر بند ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ آج اپنا پلان اپنے کو پورا کرنا ہے. تو رات کی تاریکی کے اندر چاندنی چمک رہی تھی, وہ اس کے حجرے میں پہنچ گئے اور دھیمے 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 جو اس کا بیڈ روم تھا وہاں تک داخل ہو گئے. فقط لہو, اور نیند ہی کی حالت کے اندر اس کو قتل کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کی میری تلوار اس کے پیٹ کے اوپر رکھی یہاں تک کہ وہ پشت تک پہنچ گئے. کیسے؟ یہ تلوار یوں پکڑی انہوں نے, اور سمجھو کہ وہ یوں سویا ہوا تھا, تو یوں تلوار پیٹ کے اوپر سے دبائی انہوں نے یہاں تک کہ نیچے تک وہ تلوار لے گئے. تو ریڑھ کی ہڈی آئی, تو ریڑھ کی ہڈی جو کٹی تو کٹ کر کے آواز آئی. تو کہاں آپ, بس آر پار ہو گئے. ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب جو ہے دو ٹکڑے کر ڈالے اس کے. یہ ہے اس جملے کا مطلب, حتی اخذ فی ظہری کا. فعرفت انہ قتلتہ, تو میں نے یقین کر لیا کہ میں نے اس کو پتا ڈالا. فجعلت, اب جو ہے باہر نکلنا ہے. فجعلت افتح الابواب, میں دروازہ جو ہے کھولنے کی تیاری کرنے لگا کہ بھائی کسی طرح بھی میں دروازے کھول کر کے آگے نکل جاؤں. کچھ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی جو ہے بلانا اطلاع دینا وہ بھی مقصود تھا, اور خود بھی بحفاظت نکل جانا مقصود تھا, تو دروازے کی طرف آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے وہ حتی انتہیت الی درجت, سیڑھی کے پگتھیے پر پہنچے, زینا سیڑھی کے درجے کے اوپر وہ پہنچے. تو کیا ہوا کہ میں نے اپنا پیر رکھا اور چاندنی رات تھی تو میں نیچے گر پڑا. کیوں گر پڑے؟ آگے والے جگہ پر ابھی اور ایک درجہ تھا, لیکن ان کو یہ لگا کہ زمین آ گئی, یہ کہہ کر کے وہ نیچے اترے اور وہ جو ہے ڈرام سے گر کر کے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. فن کسرت ساقی, میری پنڈلی ٹوٹ گئی, میری پنڈلی ٹوٹ گئی. فصب تہا بھی امامتین, میں نے اپنے امامے کو اتار کے پٹی باندھ دی, فوراً پاٹا باندھ دیا, اماما اتار کے. دیکھو اماما کتنی فائدے کی چیز ہے کہ ایمرجنسی حالات کے اندر پٹا باندھنے بھی کام میں آ جاوے, اور آٹھ دس کو باندھنا ہو تو بھی کام میں آ جاوے. تو میں نے اماما کے ذریعے پٹی باندھ دی پیر کے اوپر. فن تلق تو الا اصحابی, میں اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا. فن تہی تو الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. تو یہ جو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ بس شیبے میں, وہ سمجھے کہ آگے زمین ہے اسی لیے وہ پیر رکھنے گئے اور گرے. جیسے کہ اندھیری رات میں سیڑھی پر اس طرح کی غلطی ہو جاتی, جس کو ہمارے یہاں کہتے پگتھیا چپ گئے, کہ بھائی آپ پڑے کیسے, تو کہا پگتھیا چپ گئے اس لیے پڑ گئے. یوں اس طریقے کا معاملہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اور یہ صحابہ کی ہمت دیکھو, اپنے کو تو کانٹا لگتا ہے تو وہاں بیٹھ جاتے کہ او کانٹا لگا, تین خادم کو بھیجو اٹھا کے لے جاوے اور ہفتے کی چھٹی مدرسے کی. اور یہ ہے کہ جو ہے کاروائی, اتنا ٹانگ ٹوٹ گئی, پٹا باندھا اور گئے مدینہ واپس, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. فحدثتہ, پوری بات سنائی. فقال, حضور نے فرمایا ٹانگ پھیلاؤ, کھولو, کہاں ہے, کس جگہ ٹوٹ گیا تم کو, پورا پیر ٹکڑے ہو گیا تھا. تو میں نے اپنا پیر پھیلایا تو اپنے دست اقدس کو حضور نے پھرا دیا, تو پھر ایسا ہو گیا کہ ابھی تک مجھے پھر کبھی درد نہیں ہوا. لم اشتکیہا قطو, کبھی مجھے اس کا درد ہوا نہیں, ہمیشہ کے لیے مجھے شفا ہو گئی. یہ ہے معجزہ کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست اقدس پھرانے سے وہ ایسا درست ہو گیا کہ پھر کبھی درد ہوا نہیں. تو توازن برقرار نہیں رہا, یہ گر پڑے, ٹانگ ٹوٹی, ہاتھ مبارک پھرا دیا, اچھا ہو گیا. جی. فعرضت ہاں, یہ حضرت جابر کی دعوت والا مشہور واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے ایام میں ہم خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے, اسی لیے کہ اطلاع ملی کہ مکہ سے اتنے بڑے لشکر کی روانگی ہوئی ہے اور آٹھ دن کے اندر تو وہ آ جائیں گے. تو رات دن محنت کر کے صحابہ خندق کھودنے کے کام میں مشغول تھے. دس دس صحابہ کی حضور نے جماعت بنا دی تھی. اب جس جماعت کے اندر جو ہے یہ تھے, تو وہاں کیا ہوا, ایک سخت چٹان پیش آ گئی. کھندک کھودتے کھودتے جو ہے ایک چٹان نکل آئی جہاں یہ لوگ کھود رہے تھے, اور جتنی کھندک کھودنی تھی تقریباً ساڑھے تین میل لمبی, حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے پورے نشان بنا دیے تھے کہ دیکھو یہاں آپ کو کھندک کھودنا ہے. اب جو چٹان نکلی صحابہ عاجز آگے اس کو توڑنے سے, تو پھر یہ دس جماعت, دس ساتھیوں کی جماعت میں ایک رائے آئی کہ خندق یہ جو چٹان ہے اس سے ہٹ کے کھودے, چٹان والی جگہ چھوڑ دو. پھر دوسرے کہنے لگے نہیں, حضور نے جو لائن بنائی ہے وہی لائن, اس سے ایک انچ ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. کہا ٹھیک ہے, تو اب کیا کرے, چٹان تو ٹوٹی نہیں ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ حضور یہ چٹان نکلی اور ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی, اب ہم کیا کرے. تو حضور کو بلانے کے لیے گئے, جب بلانے گئے تو حضور خود جو ہے خندق میں اترے ہوئے تھے, صرف لنگی پہنی ہوئی تھی اور کھودنے کے کام میں مشغول تھے, اور آپ کا پورا جو ہے پیچھے والا بدن مبارک مٹی سے بھرا ہوا تھا, یعنی سب جگہ مٹی مٹی لگی ہوئی تھی, اور حضور کام کر رہے تھے. انہوں نے جا کر کے اطلاع دی, حضور نے فرمایا بتلاؤ کہاں ہیں. یہ کہہ کر حضور اپنی جگہ خندق سے باہر آئے, چادر مبارک لی اور آئے جہاں یہ خندق تھی وہاں پر. قدیتن شدیدتن, قدیتن شدیدہ سخت چٹان. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ حضور کے پاس آئے, یعنی جہاں چٹان نکلی تھی وہاں کے حضرات, اور کہنے لگے حضور یہ سخت چٹان خندق میں پیش آئے. حضور نے کہا میں اترتا ہوں اندر. ثم قام, حضور تشریف لائے اور آپ کا پیٹ مبارک پتھر سے بندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے, یعنی کہ طویل مدت ہو گئی کھانا نہیں ملا, تو کمر یوں سیدھی رہے اور پیٹ میں کچھ راحت رہے, اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ تین دن رات ہمارے اوپر ایسے گزرے تھے, لا نذوق ذواقن, کوئی معمولی چیز بھی ہم کو چکھنے کو نہیں ملی تھی. تین دن رات ایسے گزرے, اور وہ بھی کھودنے کا کام کرنے کا ہوئے, یعنی کہ اے سی میں بیٹھے رہنے کا ہوئے, تو اندازہ لگاؤ کہ کیا حال ہوا ہوگا. تین دن رات کچھ کھانے کو نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قودال لیا, المعول, قودال حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں لیا. فضربا, حضور نے اس کو مارا, وہی ایک مرتبہ مارا تو ایک سلس ٹوٹا, دوسری مرتبہ مارا دوسرا سلس ٹوٹا, تیسری مرتبہ میں مکمل ختم ہو گیا, اور ہر مرتبہ حضور نے آیت پڑھی, وتمت کلمت و ربی کا صدقا و عدلا, پہلے وتمت کلمت و ربی کا صدقا, پھر یہ آیت پڑھی صدقا و عدلا تک, پھر آخر تک یہ آیت پڑھی. تین مرتبہ میں یہ آیت حضور نے پڑھی اور تین مرتبہ حضور نے قودال مارے. پھر وہ صحابہ نے روشنی دیکھی, پھر بعد میں صحابہ نے پوچھا تو حضور نے بشارت دی کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا, وہی واقعہ. فضرب فعاد کثیبا اہیلا, تو حضور کے مارنے سے وہ چٹان پھسلتے ہوئے ریت کی طرح ہو گئی, یا ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئی, یعنی پوری چٹان کی باریک کپچی بن گئی. کتنی باریک, جیسے یہ روڈ کے بنانے کے لیے اخیر میں اوپر استعمال ہوتی ہے نا, جب یہ پہلے بڑے بڑے کپچے ڈال دے پھر اوپر وہ باریک ڈامر کے ساتھ ملا کے, بس اس طریقے سے پوری چٹان چھوٹی چھوٹے 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 ذرے کی طرح ہو گئی, پاؤڈر بن گئی, ذرے ذرے ہو گئے. یہ تو ہو گئی ایک کرامت. اب دوسری کرامت, جی, تکا میں آیا اپنی بیوی کے پاس, حضرت جابر چپکی سے کھسک کر کے گئے حضور کے پاس اجازت لے کر اپنی اہلیہ کے پاس, اور جا کر کے پوچھتے ہیں اپنی بیوی کو, حل اند کی شی ان, کچھ ہے گھر میں پکانے کھانے کا سامان؟ فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید بھوک کے نشانات دیکھے. ان کی بیوی سہیلہ بنت معوض الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ, جا کر بیوی کو کہا, فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ سَاعٌ مِّن شَعِيرٍ, تو زوجہ محترمہ نے ایک تھیلا نکالا, اس میں ایک سا جو بھرے ہوئے تھے. وَلَنَا بَهْمَةٌ دَاجِنٌ, داجن بہما یہ بکری کے کم عمر تازہ بچے کو کہتے ہیں, دمبا یا بکری یا بھیڑ کا گھر میں پلا ہوا بچہ, اور ہمارے پاس گھر میں پلا ہوا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. فذبحتها, حضرت جابر نے وہ بچہ ذبح کر ڈالا, اور بیوی نے جو کو پیسا. وطحنت الشعیر, بیوی نے جو کو پیس ڈالا, اور یہاں تک کہ ہم نے گوشت کو ہانڈی میں کر دیا. پتھر کی ہانڈی کو برما کہا جاتا ہے. تو بیوی آٹا تیار کرنے لگ گئی اور شوہر گوشت کاٹنے کے لیے لگ گئے, دونوں میاں بیوی کام میں لگ گئے. جی,
فَإِنِّي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ وَلَنَا بَهْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَرْتُهُ
یعنی میں نے چپکی سے عرض کیا آ کر کے حضور کو کہ حضور تھوڑا سا گھر پہ کھانا ہے, ایک بکری کا بچہ دو چار کلو کا اور ایک کلو جو ایک سا جو کا آٹا ہے, حضور اتنا تھوڑا سا کھانا ہے, چپکی سے میں نے عرض کیا.